الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر افاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے اور اس میں حکایات کے ذریعے سے مفید مضامین بیان کیے جاتا ہے تو دفتر پنجم کے صدوم کے حکایت نمبر 126 اس ہفتے چل رہی تھی اس میں چھٹے شعر تک بات چل پڑی تھی اس میں ہوا یہ تھا کہ جو بزرگ تھے جن سے پہلے اللہ جل شانہ نے کشفی طور پر ان کو ملیس پہ لگایا تھا کہ وہ لوگوں سے مانگتے رہے مقصد پیسے جمع کرنا نہیں تھا مقصد تذلیل نفس تھا تاکہ نفس کی تذلیل ہو جائے اور اس کی طرف انسان کا جو خیال ہوتا ہے اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ رستہ بناتے ہیں اور ان چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں جس سے اس کو آگے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ چونکہ عجب اور تکبر سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے تذلیل نفس بہت اہم ہوتا ہے یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کبھی کسی بزرگ کا جو نسبت ہے وہ اگر کسی فوت ہو رہا ہو اس کی نسبت کسی اور زندہ کو منتقل ہو رہا ہو تو اس وقت جتنا وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے جن کا فیض جن کے نسبت منتقل ہو رہا ہے اتنا ہی زیادہ مجاہدہ آتا ہے اس کے اوپر مجاہدہ آ جاتا ہے ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یا بعد ان کی نسبت کے انتقال کا بزرگوں نے بتایا تھا تو بہت سخت تکلیفیں آئی تھی حضرت کے بار بار ہاسپٹلائز ہو رہے تھے اور کافی بیماریاں اور کافی مسائل وہ آئے تھے تو بعد میں بزرگوں نے بتایا کہ اس وجہ سے تھا کیونکہ حضرت کا فیض منتقل ہو رہا تھا نسبت منتقل ہو رہی تھی ہوتا ہے ظاہر اللہ پاک کا اپنا غیبی نظام ہے تو اس میں چھٹے شعر تک بات چلی تھی اس میں اب ان کو یہ بتایا گیا کہ اچھا اب یہ کام کر لیا دو سال اب لوگوں کو دیتے رہو مانگنا بند اب دینا شروع اور بس سارے وہ ایک چیز مطلب اپنے اس کے جانے ماس کے نیچے سے یا جو لائی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے سے ہاتھ وہ ڈالتے رہو اور ادھر سے نکالتے رہو لوگوں کو دیتے رہو تو یہ نظام پھر اللہ پاک کھول دیا تو یہ گویا کہ یہی بات ہے پانچوں شعر جیسے کہ ہر چہ خواہندت بے دہ مندی شزاں دادن یا زاں تو بیش از پیش داں محتاج و فقیر جو کچھ تم سے مانگتے ہوں دیتے جاؤ اس داد و دفع سے اندیشہ نہ کرو حق تعالیٰ کی عطا کو علامہ پہلے سے زیادہ سمجھو در عطائے ماں نہ تقصیر نہ کم نہ پشیمانی نہ حسرت نہ ندم ہماری عطا میں نہ ٹوٹا ہے نہ کمی نہ پشیمانی ہے نہ حسرت اور نہ شرمندگی حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا کریم ایک دفعہ ایک نواب ملنے کے لیے آئے تو درس حدیث ہوتا تھا حضرت کا تو اس درس حدیث میں شامل ہونے سے پہلے حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ نیے صاف کپڑے پہن لیتے تھے غسل بھی کر لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کے اوپر کستوری بہت یعنی مہنگے رہتا رہے وہ جو ہے نا ہے کہ پورے کے پورے شیشے انڈر لیتے تو نواب تھے ان کو ان چیزوں کا پتہ تھا ان نے کہا کہ یہ تو بہت مہنگی چیز ہے آپ نے پورے شیشے انڈیل لی اس پر تو ان نے کہا جن کے لیے کر رہا ہوں وہ انتظام کر دیتا ہے جن کے لیے کر رہا ہوں وہ انتظام کر دیتا نواب صاحب نے کہا ٹھیک نواب صاحب حدیث شریف کے درس میں شامل ہو گئے بہت متاثر ہوئے جاتے وقت کہہ دیا کہ حضرت اب آپ کسی اور جگہ سے انتظام نہ کروائیں، میں نے نیت کر لی ہے کہ ہر مہینے میں آپ کو 30 شیشیاں کستوری کی ہدیہ کروں گا، تو کسی اور جگہ سے آپ نہ لیں. تو حضرت نے فرمایا جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ خود ہی انتظام کر لیتے ہیں، یہ آخری شیشی تھی آج، بولے آج آخری شیشی تھی، اللہ پاک نے انتظام کر دیا. یہ ہوتا ہے، مطلب جن کا جو ہوتا ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ تھا کہ ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے، ہر روز. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب یار اسراف نظر آ رہا تھا نا کہ تو اسراف ہے، ہر روز نیا جوڑا پہنتے. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، سال کے بالکل ابتدا میں ایک صاحب آ جاتے ہیں، وہ 360 جوڑے میرے سامنے رکھ لیتے ہیں، حضرت یہ جوڑے آپ کے لیے سال بھر کے لیے، اور اس میں کوئی جوڑا دوسرے دن نہیں پہننا، ہر روز نیا جوڑا پہننا. میں کیا کروں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہوتا ہے جی. اللہ پاک جب فتوحات کے دروازے کھول لیں تو پھر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال صبر شکر کے ساتھ تو معاملہ چلتا رہتا ہے. جب نہ ہو تو صبر، اور جب ہو تو پھر شکر، وہ دونوں میں جیت ہے. دست زیر بوریا کن اے سند، از برائے روئی پوشے چشم بد. اے محتم، بوریے کے نیچے ہاتھ ڈالو اور نقدی نکال کر دے دیا کرو. یہ بوریے کا حجاب نظر بد سے پردہ رکھنے کے لیے، بوریا کا حجاب. یہ اصل میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو اسباب میں چھپا دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا سنت عادی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ بالکل، وہ کہتے ہیں چپر پاڑ کر دیتے والے والی باتیں، مطلب ادھر آپ کے سامنے کوئی چیز گر جائے گا، وہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، دیتا تو وہی ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں کرنے دیتا تاکہ وہ امتحان والا جو نظام ہے وہ قائم رہے. تو اس کے قریب قریب کر لیتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ بالکل ہی راز کو فاش نہیں کرتا. تو یہ مطلب یہاں پر ہے کہ یہ بوریا کا جو حجاب ہے، نظر بد سے پردہ، چشم بد سے مراد عوام ہے، کیونکہ عوام میں عجائب ہے، قدرت کو اصلی شکل میں دیکھنے کی قابلیت نہیں. اس لیے اللہ پاک کی سنت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان عجائبات کی اصلیت ان کے نظر سے مخفی رہے اور ان کے کسی نہ کسی حجاب میں دیکھے. عوام کی اسی عدم قابلیت کو نظر بد سے تعبیر کیا ہے. دفتر سوم کے آخر میں وہ مقام افطار العلوم کی جلد دہم میں واقع ہوا ہے کہ قافلہ شدت اشتہاس سے تڑپتا، اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو علی قافلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ فلاں مقام میں غلام پانی کے دو مشکے اونٹ پر لادے لا جا رہا ہے، اس کو یہاں لے آؤ. لوگ اس غلام کو مشکوں سمیت پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک میں تمام قافلے کے آدمی اور جانوروں کو سیراب کر دیا، اور اب بھی وہ مشک پانی سے پر تھی. اس مقام پر مولا فرماتے ہیں مشک خدرو پوش بو دو موج فضل میر سید از بہمرو از بہر اصل آب از جوشش ہمیں گردد ہوا واہ واہ گردوز سردی آبہا. مطلب یہ کہ اللہ پاک کا نظام ہے، یعنی یہ مشک کرشمہ قدرت اور ظہور معجزہ کا ایک پردہ تھی، ورنہ پانی کے موجے غیب سے چلی آ رہی تھی، اور اس کی صورت عقل و قیاس میں بھی ممکن ہے کہ اس دریا چشمہ کا پانی یعنی فن ہوا میں مستحیل ہوتا ہوگا، اور وہ ہوا لگاتار یہاں پہنچ کر پانی بنتی جاتی ہوگی. مگر استحالہ انصرین کا یہ تماشا عوام کو بے نقاب دکھانا سنت اللہ کے خلاف ہے. اس لیے مشک کو اس کا پردہ بنایا گیا. مشک پہلے ہی پانی سے پرتا، جب اس کا اندرونی پانی نکلنا شروع تو غیبی پانی کے موجے اس کے ساتھ آ ملی، اور لوگ کو یہی دکھاتے کہ پانی مشکی سے آ رہا ہے. مشکات کے باب المجاد میں سے ملتی جلتی ایک روایت مندرج ہے. ہاں، عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ابو رجاء ابن عبد الحسین سے روایت کو وہ کہتے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص بلایا، ابو رجاء شخص کا نام بتایا اور عوف اسے بھول گئے، اور حضرت اکرم اللہ وجہ کو بلایا اور فرمایا پانی تلاش کرو. وہ دونوں گئے تو ان کو ایک عورت ملی جو پانی کے دو پکھالے لیے جا رہی تھی، اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے، پس اس کو اونٹ سے اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن مانگا اور دونوں پکھالوں سے اس میں پانی ڈالا اور منا دی گئی کہ پانی پی لو. تو تمام لوگ پانی پینے لگے. راوی کہتے ہیں کہ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے پانی پیا، حتیٰ کہ ہم سیراب ہو گئے. پھر اپنے ساتھ کی تمام مشکے اور لوٹے بھر لیے، اور بخدا جب مشکوں کو چوڑا تو وہی میں یہ معلوم ہوتا کہ پہلے اسے زیادہ پورے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں نے ہے روایت کی ہے. جب وہ دیکھ پکالے پانی سے جو کے تو پورے، تو ظاہر ہے کہ 40 آدمیوں نے جو پانی پیا اس کے اندر پانی جو برتن میں بھر لیا تو غیب سے آیا تھا، اور غیب سے پانی مشک اور پکال کے بدون میں بدون بتوا سکے, مگر سنت اللہ یہی ہے کہ اس قسم کا ظہور قدرت بلا حجاب نہ دکھایا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب آپ کے لیے دو صحابیوں کو بھیجا اور پانی آنے تک انتظار فرمایا. پھر جب وہ عورت آئی تو اس کے پکالوں کو پانی کے برتن میں ڈالا تھا کہ اس پانی کے برتن میں پردے میں قدرت کا ظہور ہو, ورنہ اگر اس قسم کے افعال حالیہ کا ظہور بلا حجاب بے بہانہ عوام کی نظر میں لانا منافی مسئلہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و خدا کی قدرت سے کیا بعید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر آسمان سے پانی برس پڑتا. اس طرح مقام حدیبیہ میں صحابہ کی جماعت کثیر پیاس سے تنگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت میں پانی بھر کر دست مبارک اس کے اندر رکھتے اور انگشتہائے مبارک سے پانی کی ندی بہ نکلی. پھر اس مقام پر آپ نے خشک کنویں میں اپنا وضو کا پانی گرایا, میں تھوڑی دیر ٹھہرو تو دیکھتے دیکھتے کنواں پانی سے بھر گیا. ان دونوں واقعات میں بھی ظہوری قدرت کا حجاب پانی ہے. جنگ حزاب میں ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا حال بیان معلوم کیا تو جو کہ چند روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے پیالے میں ڈلوا اور دس دس آدمیوں کو باری باری بلا کر کہنے کو ارشاد فرمایا تو 80 آدمی جو اس وقت موجود تھے سیر ہو گئے اور ابھی وہ روٹیوں کے ٹکڑے جھوکے تو موجود تھے. یہاں وہ روٹیاں حجابی معجزہ تھی, غرض خدا کی قدرت کے لیے مشکل نہیں تھا کہ شیخ کے لیے نقد و زر آسمان سے برس پڑتا, مگر سنت الہی کا تقاضے تھے ان کو انعام اور عطا حجاب حسیر کے ذریعے سے ملے. جناب باری سے ارشاد ہوا. یہ جو ہے نا معجزات و کرامات, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کے لیے مختلف اسباب بنا دیتے ہیں, ان اسباب کے اندر ان کو چھپا دیتے ہیں. ورنہ ظاہر مطلب ہے کہ بات تو ایک ہی ہوتی, وہ یہ کہ دیتا اللہ تعالیٰ. یہ تو اس طرح یہ جو شیخ ہوتا ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے, مطلب یہ کہ وہ خود نہیں دیتا, دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن یہ بات ہے کہ اس کو اللہ پاک ذریعہ بناتے ہیں, اس کے دل میں بات ڈالتے رہتے ہیں. اب کس آدمی کے لیے کون سی بات ڈالی جائے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا, بس وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے, مطلب یہ کہ وہ درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالتا. تو جس کے لیے جو آ جائے وہ آ جائے, بس اس کے لیے وہی بات ٹھیک ہوتی ہے. اب حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدمہ ملا اور تھا, ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ تو بات بھی نہیں کرتے, خاموش بیٹھے رہتے. تو کسی نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کچھ ارشاد فرما لیا جائے, لوگوں کو فائدہ ہوگا. فرمایا جو ہمارے خاموشی سے نہیں لے سکتے وہ ہمارے بات چیت سے بھی نہیں لے سکتے. ان کا انداز یہ تھا, اللہ پاک نے ان کو اور جس کے زبان پہ جاری کر دیا جائے اس کے زبان پہ جاری کر دیا. ہمارے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء ایک دوسرے کے بالکل ضد تھے, ایک ہر وقت روتا رہتا تھا, دوسرا وقت ہنستا رہتا تھا. جو روتا رہتا تھا وہ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ابو البقاء کا خطاب دیا تھا, رونے کا باب. ہاں جی, اور ہر وقت ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے حضرت کو نماز میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکتا, ان کے سینے سے ایسی بالکل جیسے ہانڈی کی آواز ہوتی ہے ابلتی ہوئی, اس طرح آواز آتی تھی باقاعدہ, مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک دو دو صف تک وہ بات جاتی تھی آواز جاتی. اور پھر بس جیسے السلام پھیر دیتا بس پٹ پٹ زارو قطار روتا, پھر اس کے بعد خاموش, مطلب یہ ان کا طریقہ تھا. اس لیے وہ بیان بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ایک مدرسے کے افتتاح کے لیے لے گئے تھے تو انہیں کہا سر بس صرف سورہ فاتحہ کی ترجمہ بتائیں تو بس ہمارے لیے کافی ہے, اس سے اور زیادہ آپ بات نہ کریں. حضرت ترجمہ بھی مکمل نہیں کر سکے, بس وہ تھوڑا سا کیا تو بس رونا شروع کر دیا, روتے رہے روتے رہے, بس یہی ان کا حال ہوتا تھا. تو یہ ابو البقاء تھا. دوسری طرف جو ضحاک جن کا تھا, وہ مطلب ہے کہ وہ ہنستے رہتے تھے دونوں حضرت کے قلب. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جس کو جس طرح رکھے اس طرح رکھے. پس زیری بوریا پر کن تو مشت دیہ بدستے سائلے اشکشت پشت, پس تم بوریا کے نیچے سے مٹی بھر لو اور سائل شکست پشت کو دے دو. بعد از اجر نا ممنون بھی دے ہر کے خواہد گوہرے مکنون بھی دے. آج کے بعد تم فقراء مساکین منقطع انعام دیتے رہو, جو سوالی سوال کرے اس کو خیرات کا چھپا کر رکھا ہوا موتی دے دو. رویت اللہ فوق ایدیہم تباش, ہم چو دست حق گزا فارس قباش. ان مساکین کے حق میں اس طرح فیض رساں بن جاؤ کہ گویا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، اللہ کے ہاتھ کی طرح مفت رزق لوٹاؤ۔ یہ ہمارے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی یہ طریقہ سے بس وہ تقسیم کرتے رہتے، تقسیم کرتے رہتے، تقسیم کرتے رہتے، ہاں جی، اور بے حساب تقسیم کرتے تھے، مطلب اس میں یہ والی بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ کتنا، نہیں، بس بے حساب تقسیم کرتے تو دیتے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح۔ ہاں جی، پہلے مصرع میں بیعت رضوان کی قصے کی طرف تلمی ہے، اور یہ بیعت مقام حدیبیہ میں واقع ہوئی تھی، جس کا تذکرہ پیچھے حصے میں بتفصیل گزر چکا۔ خلاصہ، ایک اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ جہاد کرنے پر صحابہ سے بیعت لی تھی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کلمات میں اظہار فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان قرار پایا، اور بیعت کرنے والے کی فضیلت کا ذکر یوں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جو لوگ تم سے بیعت کرتے وہ اللہ سے کرتے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یا اس سے مراد ہے کہ تم اپنے دست عطا سے ان کے دست سوال پر اس طرح نقد زر رکھو کہ گویا خود خدا تعالیٰ ان کو دے رہا، اور یہ بات بھی صحیح بھی ہے، مطلب اس میں کوئی شکال بھی نہیں۔ وام وارا راز عہدہ وارا رہا ہم چوبارا سبز کن فرش جہاں، قرض داروں کو ذمہ داری سے دوش کرو، دنیا کے فرش کو بارش کی طرح سر سبز کرو۔ بود یک سال دیگر کارش ہمی کے بداوے زر کے ذر کے سارب دین، ایک سال ان کا یہی کام رہا کہ پروردگار دین کی بخشی ہوئی تیلی سے نقد دیتے جاتے۔ زر شدے خاکی سیاہ اندر کفش، خاتمے تائی گدائے در صفش، ان کی برکت و کرامت کہلاتا کہ سیاہ مٹی بھی ان کے ہاتھ میں سونا بن جاتی تھی، سخاوت کا دامن اس کے اندر وسیع تھا کہ خاتم تائی کا ایسا مشہور سخی بھی ان کے سوالیوں کے سب میں سوالی جیسا ہوتا۔ حاجت خود گر نہ گفتے آ فقیر، او بیدان استید و دادے اس حسیر، اگر کوئی فکر اپنے دیوان نہ کر تب بھی وہ خود اس کی حاجت کو سمجھ جاتے، اس کی ضرورت کے مطابق نقدی بوری ایسے نکال کر دے دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دینے کا ایک رستہ بات بن گئے تھے، وہاب اللہ تعالیٰ غیر استحقاق کہہ دیتے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو بھی اپنے اس شان کے مطابق بنایا۔ دفتر پنجم حصہ دوم حکایت نمبر 127، دانستن شیخ ضمیر سائل رب گفتن و دانستن وام وام دارا بے گفتن کے نشان ایشان ای باشد اخرج بصفائی الی خلقی، شیخ کا سوالی کے ضمیر کو منہ سے کہے بدون معلوم کرنا، قرضداروں کے قرض کو بتائے بغیر سمجھ جانا کہ ان بزرگ کا نشان ہی ہوتا کہ میری مخلوق کی طرف میری پاکیزگی کے ساتھ نکلو۔ یعنی شیخ سائلوں کے ارادے و نیت، ان کی احتجاج ضرورت کو جو معلوم کر لے تو اس کی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ کے تقدس ترزو کا پرتو ان پر پڑ چکا تھا، اور فقراء کے حال و خیال کے انکشاف کے لیے یہی سر رشتہ ان کے ہاتھ پہ تھا، اس لیے اپنے باطن کی صفائی سے لوگوں کا حال اس طرح دیکھ لیتے جس طرح آئینے کے اندر ہر چیز کا عکس نظر آ جاتا۔ چنانچہ عنوان کی حدیث قدسی میں یہی اشارہ کہ حق تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کو فرماتا کہ تم میرے بندوں سے جب ملو تو اس صفائی کے ساتھ ملو جو میری صفت ہے۔ پیش او روشن ضمیری ہر کسے اس فقیر و وام و دار و مفلس، محتاج قرض دار و مفلس میں ہر شخص دل کی بات ان کی دل کی بات ان پر روشن تھی، ہرچہ در دل داشتے آ پشت خم، قدر آ دادے نہ بسیارو نہ کم۔ اگر کوئی کبڑی پیٹھ والے جس کی حالت کوئی قرض کے بوجھ سے ہو گئی ہو، جو کچھ آرزو دل میں رکھتا اس کے مقدار کے موافق دے دیتے، نہ کم نہ زیادہ۔ پس بہ گفتن دشت دانستی کہ او این قدر اندیشہ دار اے عمو، پس لوگوں نے اسے کہا اے چچا جان آپ کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا کہ یہ سوال اس کے در آرزو رکھتا ہے۔ او بہ گفتے خانہ دل خلوت است خالی از گدیا مثال جنت است، ان لوگ جواب میں کہتے ہیں ہم اللہ تعالی اللہ کے دل فراغت کا مقام ہے، بہشت کی طرح آرزو مندی کر کے خیال سے خالی ہے، بہشت میں محتاج سوال کا نام نہ ہوگا، کوئی آرزو ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ اندرا جز عشق یزداں کار نیست، جز خیال وصل او دیار نیست، اس دل میں خدا کے عشق کے سوا کوئی کام نہیں، اس کے وصل کے خیال کے سوا کوئی مالک خانہ نہیں۔ ہاں جی، خانہ را من روفتم ازنے کو بد، خانہ امبر گشت از نوری احد، میں نے گھر کو ہر نیک و بد سے صاف کر لیا، میرا گھر خدا و دیکھتا کہ نور سے بھر گیا۔ ہاں جی، یہی بات ہے، لا الہ الا اصل میں اللہ جل شانہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کے نہ رہیں۔ ہاں جی، اگر ہم نے تمام سے آرزوئے منقطع کر لی تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے آرزوؤں کو پورا فرما دے گا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اشراف نفس, سوال یہ کیوں حرام ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے اگر کسی کو اسباب دیے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے مسبب الاسباب کے علاوہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھ لیتا ہے؟ مطلب یہ والی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر چی بینم اندر و غیر خدا آن آنی من نبود اکس گدا. میں اس خانے دل میں حق کے سوا جو کچھ دیکھتا ہوں میرا عکس خیال نہیں ہوتا بلکہ کسی فقیر سائل کا عکس ہوتا ہے. بلکہ وہ جو ہے نا وہ اس کا عکس میرے اس پہ پڑ جاتا ہے دل پر. میرا قلب غیر خدا کے خیال سے بالکل پاک ہو جائے, اس لیے جب کبھی میرے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو مجھ سے ناشی نہیں ہوتا بلکہ کسی سائل کا خیال ہوتا ہے, اور میں فوراً جماعت ہوں کہ فلاں سائل کے دل کا خیال ہے جو میرے قلب صافی میں منعقد ہو گیا ہے, اور پھر اس پر عمل کرتا ہوں. آگے عارف کے قلب صافی کو اب صافی تشبیہ بطور دل. اب یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی, بزرگوں نے فرمایا کہ اگر شیخ کسی مرید کہ اس کو جاننا چاہے کہ وہ اس کے لطائف کہاں تک پہنچے ہوئے, تو وہ بتکلف اپنے لطائف کو روک دے, اپنے لطائف کو روک دے, اس وقت اس کا جو بھی لطیفہ چل پڑے گا وہ اس کا ہوگا, اس کے مرید کا ہوگا. مطلب اس کا عکس اس پہ پڑ جائے گا تو مطلب وہ چل پڑے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہے, مطلب اسی کا ہے. یعنی اپنی بات کو مطلب وہ دور کر لے, بس وہ روک دے. تو یہ بات مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کے لیے نظام بنائے تھے, کیونکہ بری ہوئی چیز میں کوئی اور چیز نہیں ڈالی جا سکتی. ہاں جی, تو خالی چیز میں تو آپ نے کبھی سلینڈر, خالی سلینڈر کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو گیس کا سے بھرتے ہیں کیسے آواز کرتے, بہت تیز, مطلب جو مطلب جیسے بالکل ایک پانی کا دار اس میں جا رہا, اور جس وقت وہ بھر جاتا ہے تو پھر آہستہ 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 بلکہ بند کو تقریباً آواز رک جاتی ہے, مطلب جو ہے نا وہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بس اس کے اندر اس کی حاجت نہیں ہے نا, اور تو وہ پھر زبردستی ہوا ہے کہ اس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے, حاجت نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اللہ پاک جو بھی ڈلوانا چاہتا ہے وہ اس کی امر سے ہوتا ہے, تو بس وہ چیز آ جاتی ہے, گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ کشف رسا کا ذریعہ بن جاتا ہے. گردر آب نخل یا ارجو نمود جزر اکس نخل بیرو نمود. اگر کسی صاف پانی میں کھجور یا کھجور کی شاخ نظر آئے تو کسی بیرونی کھجور کے عکس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. صاف پانی ہو اندر کچھ بھی نہیں تو جو کچھ نظر آئے تو کیا ہوگا, ظاہر ہے اس میں وہ کسی اور کھجور کا عکس ہوگا. ہاں جی, در تگے آب ارب بینی صورت عکس بیروں باشدہ نقش نقش اے افتح. اے جوان, اگر تم پانی کے تہ میں کوئی صورت دیکھو تو نقش باہر کا عکس ہوگا. آگے بتاتے کل میں کیفیت کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے خیالات کو محسوس کرنے لگے. لے کے تا آب زقزر خالی شدن تنقیہ رشت اصدر جو ہی بدن. لیکن اس طرح غیروں کے خیالات کو ادراک کرنے کے لیے درے قلب کی قدورات ما سو اللہ اچھی طرح پاک ہونے تک ریاضت و مجاہدات کے ذریعے نیر بدن میں تصفیہ کا عمل جاری رکھنا شرط ہے. حضرت سے بھی مجاہدہ کروایا نا دو سال, نفسیاتی مجاہدہ بھی تھا اور جسمانی مجاہدہ بھی تھا. نفسیاتی تو یہ تھا کہ اب دیکھو کسی سے مانگنا کوئی معمولی کام, لیکن حکم تھا کہ مانگو. تو یہ مطلب دیکھے نا, آپ کو حاجت بھی نہ ہو ضرورت بھی نہ ہو اور آپ پھر بھی مانگتے رہے تو پھر تو بڑی عجیب بات ہے نا. تا نہ مال تیری کی وہ خس درو تا امی گردت نمائد اکثرو. تاکہ اس میں خیالات غیر کی قدورت و تنگ کا باقی نہ رہے, حتیٰ کہ وہ بیرونی حقوق کا امانت دار ہو جائے, اس میں ہر چہرے کا عکس نظر آنے لگے. جز گلی آبادر تنت کو اے مقل، آب صافی کن تو زود اے خسم دل، اے مفلس تیرے بدن میں دنیاوی خیالات کی کیچڑ کے سوا اور ہے ہی کیا، اے دشمن دل جلدی در اے قلب کو صاف کر. آگے فرماتے قلب کن چیزوں سے مقدر ہوتا ہے، اب یہ بتاتے. تو برانی ہر دم کس خواب خور، خاک ریزی اندر ہی جو بیشتر. تو ہر وقت اس بات پر آمادہ ہے کہ سونے اور کانے کی کثرت سے اس نے قلب میں زیادہ سے مٹی ملائے اور اس کو مقدر کرے. مطلب یہ ہے کہ نفس کے جو خواہشات ہیں اس کا تو غلام ہے، لہذا نفس جو چاہتا ہے تم وہ کرتے ہو، لہذا تیرا قلب کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس حضرت نے کیسے خوبصورتی سے نفس کا جو اثر ہے وہ قلب کے اوپر ثابت کر دیا. قلب محفوظ ہی نہیں رہ سکتا جب تک تم نفس کو کنٹرول نہ کیا جائے، بھلے ممکن ہی نہیں. یا کریم، دفتر پنجم حصہ دوم حکایت نمبر 128، در بیان سبب داستان ضمیر بہائے خلق، مخلوق کے دل کی بات کو معلوم کرنے کے سبب کے بیان میں. چو دل آب آہاں خالی است، چو دل آب آہاں خالی است، اکس روحا از برو در آب جست. جب اس دریا سے قلب کے تہ ان قدورتوں سے خالی ہے تو چہروں کا عکس پائر سے پانی کے اندر جا پڑا. پس مصفہ کن درونی خیشرا، تابیدانی سر ہر درویش را. تم اپنے باطن کو صاف کرو تاکہ ہر درویش کے راز دل کو معلوم کر سکو. پس تو را باطن مصفہ ناشدہ، خانہ پر از دیو نسناس او ددہ. ہاں، مطلب یہ کہ اے خرز استی زمان دا درخری، کہ ز ارواح مسیحا بو بری. تو اے گدے جو اپنے ضد سے گدے پن میں مقید رہ گیا، تیرا باطن صاف نہیں ہوا اور تیرے قلب کا گرد دیو اور بنمانس اور درندے کی مانند وحشتناک خیالات سے پر ہے، پھر تو از مسیح علیہ السلام کی سپا کروا کی کیا ریس کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ تو ابھی نفس کے جال سے آزاد ہی نہیں ہوا، تو ابھی نفس کے جال سے آزاد ہی نہیں ہوا تو عالم ارواح کی بشارتوں اور ادراکات کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر مطلب ہے کہ وہ تبھی ابھی تو وہ منزل بہت دور ہے. سب سے پہلے اپنے نفس کو سر کرو گے، پھر تمہارا سر کھلے گا. ہاں جی، سر اور سر، مطلب سر کرنا کا مطلب فتح کرنا، یعنی مطلب آپ نفس کو قابو کرو گے. اور نفس کو قابو کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. تو اس کو سر کرو گے تو پھر سر کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے قلب میں وہ چیزیں پہنچائے گا جو پہنچانا چاہے گا، کیونکہ سر کا دروازہ کھلا نفس کو سر کرنے کے ساتھ ہے. جب تک نفس سر نہیں ہوا تو نہ قلب روح کا مقام پا سکتا ہے، کیونکہ قلب اس وقت گندا ہے نا. ہاں جی، تو گندا قلب تو ظاہر مطلب عالم بالا کے ساتھ نہیں مطلب وہ مل سکتا، تو لہٰذا وہ قلب روح نہیں بن سکتا. جس وقت نفس قابو ہو جاتا ہے پھر قلب روح بن جاتا ہے، عقل سر بن جاتا ہے. تو جس وقت تک نفس کا غلام ہے اس وقت تک تیرا قلب بھی آلودہ ہے، تیرا عقل بھی آلودہ ہے. کس چیز سے؟ نفسانی خواہشات سے. یہ مرزوم متمکن کا جو حضرت نے فرمایا ہے وہ اصل میں یہی چیز ہے، کیونکہ جب تک نفس کی اصلاح نہ ہو چکی ہو تو قلب اس وقت نفس کا خادم ہے، جو نفس چاہے گا وہ قلب وہی چاہے گا. تو اس وجہ سے وہ اپنے قلبی قوتوں کو سارا نفس کے لیے استعمال کرے گا، اور اس کا جو عقل ہے اس پر بھی پردے اسی نفس کے پڑے ہوں گے. میں کیا کروں، جرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی اب بھی آج کل بھی لوگ ایسے کہنے والے ہیں کہ دو طریقے ہیں، ایک جذب کا ہے ایک سلوک کا ہے. ہاں جی، چاہے جذب کے ذریعے سے پہنچو چاہے سلوک کے ذریعے سے پہنچو، ایسے کہتے ہیں. نہیں کہتے تو یہ عقل پہ پردے پڑے ہوئے یا نہیں پڑے ہوئے؟ ہاں جی، جب تک کہ اس نفس سے انسان آزاد نہیں ہوتا اس وقت تو یہ باتیں کھلنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری مکمل اصلاح فرمائے. لا الہ الا اللہ. عارفین و کاملین کی قلوب نزہت و پاکیزگی میں عیسیٰ علیہ السلام کے قلب سے مشابہ ہوتے ہیں جو ماں سے اللہ کے خیالات سے پاک تھا. جس شخص کا دل دنیا کے گاؤ خر کی جولان گاؤ اس کا رتبہ نہیں, اس لیے وہ کشف خواتر اور ادراک کے ضمائر پر بھی قادر نہیں ہوتا. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ شناسی گر خیال سر کو ند کز قدامی مکمن سر بر زنت. بس اگر کسی شخص کے قلب سے کوئی خیال پیدا ہو تو کب پہچان سکتے ہو کس خانے سے نکلا ہے. چون خیال می شود در زہد تن تا خیالت از درون روف تن. مگر تصفیہ قلب کا کوئی تصفیہ قلب کوئی آسان کام نہیں, کیونکہ باطن سے ماسوا کے خیالات صاف کرتے پڑتے بغیر زہد کی وجہ سے ایسا مضمحل ہو جاتے جیسے خیال کہ ایک نیا لطیف چیز ہے. مگر تصفیہ قلب کوئی آسان, کیونکہ باطن سے ماسوا کے خیالات صاف کرتے کرتے بدن جسم زہد کی وجہ سے ایسا مضمحل ہو جاتے جیسے خیال کہ ایک نیا لطیف چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ تصفیہ قلب کے لیے زہد لازمی ہے, جیسے کہ ابھی بیان جاری ہے. زہد کے معنی ہے خواہشات نفس و لذات جسمانی سے دستبردار ہو جانا, جو تزکیہ قلب و تصفیہ باطن کے لیے ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ تصفیہ باطن کے لیے زہد ضروری ہے, اور زہد سے بدن نہایت ضعیف و نعیف ہو جاتا ہے. اس لیے تصفیہ باطن کوئی بچوں کا قائل نہیں ہے. بعض نسخوں میں خیالے کی بجائے خلالے درج ہے, جس کے ساتھ جسم لاغر کی تشبیہ متعارف ہے. اس لیے لفظ زیادہ چسپا ہے, مگر خیالے کے لفظ کی سند مشاکل بھی اس کو ترجیح دے رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ زہد جو ہے بغیر اس کے انسان کا قلب صاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ زہد کہتے ہیں نفس سے پاک ہونا, یعنی گویا کہ نفس کے اثر سے پاک ہونا, اور یہ بغیر زہد کے ممکن نہیں. دفتر پنجم ہے صدوم حکایت 129. غالب شدنی مکر روبا و زبون شدنی خر از حرس. لومڑی کے مکر کا غالباً ہو گئے دیکھا حرص سے مغلوب ہو جانا, مطلب پھر دوبارہ ہوئی کسی پہ گئے. خرب سے کوشید اورا دف گفت لیک جو الکلب با خربود جفت. گدے نے لومڑی کے مکر سے بچنے کی بہتیری کوشش کی, اس کو ٹالتا رہا, مگر چونکہ گدے کو شدت کی بھوک لگ رہی تھی اس لیے غالب محمد حرص و صبر شد ضعیف بس گلو ہرا برد اشک رغیف. حرص اس پر غالب ہو گیا اور اس کا صبر بے بس ہو گیا, چنانچہ وہ ہلاکت کی جال میں جائی پڑا اور روٹی کی حرص بہتیروں کے گلے کاٹ دیتی ہے. زا رسول کش حکایت داد دست کاد فکرن ان یکن کفرن آمدس. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی حقائق اگر اثر یہ حدیث مروی کی کفر کے فقر کفر بن جانے کے قریب ہوتا ہے. یہ جو لوگ مطلب یہ ہے کہ ناجائز کاروبار کرتے ہیں, مثلاً ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں یا اس قسم کے دوسری چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑے رسک ہوتا ہے, معمولی چیز نہیں ہے, اس میں جان جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی سعودی عرب اسمگل کر رہا ہے, ادھر پکڑا گیا تو کیا کریں گے ان کے ساتھ, سر اڑائیں گے. لیکن یہ ہے کہ بس انسان کو حرص پنسا دیتا ہے. آدمی کہتے ہیں بس بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ شیطان کی کار فرمائی بھی ہوتی ہے, وہ اس کو وسوسے سے ڈالتا ہے اور سنبھالتا ہے اور آخر تک اسی میں لگائے رہتا ہے کہ بس اب بچ جاؤ گے, اب بچ جاؤ گے, اب بچ جاؤ گے, اور اسی میں کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ ساری بات ہے کہ مطلب انسان کے جو حرص ہے وہ انسان کو پنسا دیتا ہے. حدیث قاد الفقر یکن کفرن علی ابو نعیم میں اور شعب الایمان بہ کی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفون مروی ہے. تمیز الطیب فقر کے قریب و کفر ہونے کی وجہ ہے کہ بعض حریص و طبع لوگ جو فقر پر صبر نہیں کر سکتے مختاجی سے بے بس ہو کر غضب سرقہ خیانت اور قتل وغیرہ جرائم کا بلکہ ترک مذہب پر بھی ہمارا ہو جاتے ہیں. یہ بعض لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں, اللہ پاک بچائے جی. لیکن اگر حرص غالب نہ ہو اور صبر کی ہمت ہو تو پھر فقر مائے فخر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین, یعنی الہی مجھے فقیرانہ زندگی دے, فقیرانہ حالت میں میری دنیا زندگی کا خاتمہ کر اور فقراء کی جماعت کے ساتھ مجھے دوبارہ اٹھا. اور فرمایا فقراء المہاجرین ادخلون الجنت قبل اغنیاء اہم, 500 عاما، یعنی مہاجرین کے فقیر ان کے غنیوں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ گشت ابو آخر مجاعت راسیر، گفت اگر مکرست یکرہ مردد گیر۔ چونکہ وہ گدھا بھوک میں گرفتار تھا، اس لیے اپنے جی میں کہنا ہے کہ اگر یہ لومڑی کا مکر یہ تو فرض کرو کہ اس سے ایک بارگی ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو زی عذاب جو یکرہ وار ہم، گر حیاتی ایست من مردہ بہم۔ بھوک عذاب سے تو میں چھوٹ جاؤں گا، اگر میرے قسمت میں ہی زندگی تو میرا مر جانا ہی اچھا ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو تسلی دے، آج یہ تسلی ہے لوگ دیتے ہیں وہاں کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کز اول تو بو سوگند خورد، آ کے بد ہم اسخری خپتے بکرد۔ گدے نے جو پہلے دور اندیشی کے بغیر توبہ کی اور قسم کہی تھی، آخر اب وہ گدہ ہی تھا جو بدتمیزی کر بیٹھا۔ ہر سے کورو احمقون ادا کوند، مر گرا بر احمقا آسا کوند۔ ہرس لوگوں کو اندھے اور بیوقوف نادان بناتی، احمق لوگ پر موت کو آسان کر لیتی ہے۔ نیستا آسا مرگ بر جانے خرا کی ندار آب جانے جا ودا خالن۔ گدوں کی جان پر موت کا وارد دونوں کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ ان کو بد روح کی عزت حاصل نہیں۔ چون ندار جانے جا ودا شقیس، جرعتی او بر اجل ازم احمقیس۔ جب وہ گدا ابدی روح نہیں رکھتا تو بدبخت ہے، اور اس کا موت پر جرت کرنا بیوقوفی ہے۔ یہ انسان کی روح موت سے فنا نہیں ہوتی کیونکہ ابدی ہے، بخلاف اس کے گدے گھوڑے بیل وغیرہ تمام حیوانات کی روحیں فانی ہیں۔ قیامت میں تمام وہ ہوش باہم ایک دوسرے ظلم کا بدلہ لے کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ اسے فرماتے کہ گدے کا ایسی معرفت پر جرت کرنا اسے فنا ابدی کی طرف لے جاتی ہے، بڑی حماقت تھی۔ ہاں، انسان کی روح کو معرفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ اگر موت پر جرت کرے تو بعید نہیں۔ گدے کے ذکر میں ان لوگوں کی تعریض ہے جو حماقت و جہالت نہ کم اندیشی میں نرے گدے ہیں، کیونکہ وہ عذاب آخرت میں زندہ رہیں گے تو ان کی وہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ آگے آخرت کی اچھی زندگی حاصل کرنے کی ترغیب فرماتے ہیں۔ جو تو کنتا جا مخلد گرددت، تا بروز مرگ برگ باشدت۔ کوشش کرو کہ تمہارا روح ہمیشہ زندہ رہے تاکہ موت کے دن تم باسامان ہو۔ اعتمادش نیز بر رازق نبود، کی برفشان برو از غیب وجود۔ اس گدے کو بے صبری کے علاوہ رزق بخشنے والا خدا پر بھروسے بھی نہیں تھا، جو اس غیب سے بخشش کا می برساتا، جس نے یہ منہ دیا ہے کانے کو، دانت جس نے دیے چبانے کو۔ جس نے بخشا نگلنے کو ہے گلا، عزم کرنے کو ہے دیا میدا۔ کیا وہ کانے کو کچھ نہیں دے گا، کیوں نہیں دے گا، بل یقین دے گا۔ یہ کسی نے یہاں پر پٹ گیا۔ تا قانونش فضل بے روزی نداش، گرچہ گہ گہ برسرش جو اے گماش۔ چنانچہ اب تک اس خداوند رازق کے فضل نے اس کو رزق سے محروم نہیں رکھا، اگرچہ کبھی کبھی اس پر عذرائے مسئلہ بھوک کو بھی مسلط رکھا۔ یعنی وہ گدہ جو لومڑی کے دام مکر میں مبتلا گرفتار ہونے لگا ہے، تو اس کی محرک دو باتیں، ایک تو اس پر حرص غالب ہے، دوسرے اس کو خدا تعالیٰ کی رزق رسائی پر اعتماد نہیں۔ اگر وہ صرف غرض غالب ہو تو خدا پر اعتماد ہوتا تو لومڑی کے سبب باغ کی پرواہ نہ کرتا، بلکہ اپنے حرص کے تقاضے پر خدائی سے رزق مزید و روزی کی کثیر امیدوار رہتا۔ اور اگر اس میں حرص نہ ہوتی، صرف بے اعتمادی ہوتی، تو اس کا نتیجہ ہو کہ وہ بے اعتمادی کی وجہ سے فکر فردا میں اس جگہ گھومتا پھرتا، لومڑی کے باغ و بستان کی تمام میں اس کے ساتھ نہ جاتا۔ مگر حرص کے ساتھ اس بے اعتمادی کی اجتماع نے اس کو شیر کے دہانے آس کا لقمہ بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ اس کو روزی بخشتا رہا ہے۔ اور اگر کبھی اس کو بھوک برداشت بھی کریں تو یہ اس کے فضل کی کمی پر دلیل نہیں، بلکہ وجد کی بھوک میں اس کے لیے صحت، جسم کی پائیدار عمر، اس کی آفتوں سے نجات مضمر تھی، اور یہ بھی داخل فضل و کرم ہے۔ آگے اس کو فرماتے ہیں، یہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا لیکن وہ اس کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ حضرت نے اس طرف اشارہ کیا، بس ایک شخص سے اس کو مشقت کرنا پڑ رہا ہے، تو مشقت کسی کو پسند تو نہیں ہوتا، لیکن اس مشقت سے اس کی کون کتنی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مثلا وہ مصروف رہتا ہے تو فضول خیالات سے بچ جاتا ہے، پھر وہ جو مطلب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو مشقت کی وجہ سے اس کی ورزش ہوتی رہتی ہے، اس کا کانا ہضم ہوتا ہے، اس کو جہاں مطلب یہ کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ موٹاپے کی شکایت نہیں ہوتی، اور بہت سارے مسائل اس کو نہیں ہوتے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ عاجلہ میں مست ہوتے ہیں، فوری چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ چیز ہمیں مشکل لگتی ہے۔ مشکل تو ہوں گی، لیکن اس سے آگے جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ مشکلات مطلب آئیں گی، جیسے شوگر کی بیماری ہے، اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور ایک سے گمبھیر وہ پھر اور مسائل پیدا کر لیتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے ہر چیز کا اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو اگر کوئی ان کا شناسا ہو تو ماشاءاللہ وہ اس کے فائدے حاصل کرتا رہتا ہے. گر نہ باشد جو صد رنجید گر اس پی ہی زا براد اس تو سر, اگر بھوک نہ اور بلا ضرورت پیٹ کو تام سے بھرتے رہو تو تام نہ گوا ہونے کی وجہ سے سینکڑوں قسم کے دوسری بیماریاں تم کو عارض ہو جائیں. یعنی حیضہ متعارف معنی اس مرض کی ہے جس میں شدت سے ازحال اور کہ جاری ہو جاتی ہے, اور دوسرے معنی میں تام کا ناگوار اور منظم ہونا ترجمہ بال دوسرے معنی کے لحاظ کی. اور کلمہ پہ بمان سبیت ہے, اگر میں حیضہ بمان متعارف اور کلمہ پہ بمان عقب تو ترجمہ یوں حیضہ کے بعد تم کو سینکڑوں قسم کی دوسری بیماری عارض ہو جائیں گی. یعنی ایک حیضہ تو خود بیماری ہے, اسے اگر زندہ بچ بھی رہے تو بطور نتیجہ ضعف عزم, قلت خون, کندھی, حواس اور ذوف عذاب وغیرہ گناگو آواز اور پیدا ہوئے, مگر پہلے معنی اقرب الثواب ہیں. رنج جو از رنج ہاں پاکی زتر خاص در جو است صد فضل و ہنر, بھوک کی تکلیف بیماری سے بہت عجیب خصوصاً اس لحاظ کے بھوک میں سینکڑوں فضل و ہنر ہیں. رنج جو اولا بود خود زا علل ہم بلطف و ہم بج خفت و ہم عمل, ان بیمار سے بھوک کی تکلیف ہے چاہے تازگی طبع کے لحاظ سے بھی, سبق مزاجی سے بھی اور کام کرنے کے لیے بھی. یعنی بھوک سے کسی قدر کم کھانا آدمی کو تدم اور سبق رفتار رکھتا ہے اور کام میں خوب جی لگتا ہے, بخلاف اس کے زیادہ خوری کو طبع اور جامد مزاج بناتی اور کام کرنے میں مستعدی نہیں رہتی. جو خود سلطان دار و دہاست بھی جو ادھر جانا چنی خوارش مبین, بھوک کو تمام دعاؤں کے سردار ہے, بھوک کو جان کے ساتھ رکھو, اس کو ایسی چیز نہ سمجھو. بقول امیر خسرو, چون خورش تن ہما بیماری فاقہ علاج دل بیمار بے, فاقہ علاج دل بیمار بے. یعنی اگر تو جان ملکاتا ہے تو یہ بیماری بن جاتی ہے, اور فاقہ جو ہے بیمار دل کا علاج. یعنی مجاہدات کی طرف اشارہ, مجاہدات کی طرف. جو نور چشم باشد در بسر جو باشد قابلیت در نظر, بھوک عقل کی بینائی میں آنکھ کا نور ہے, بھوک دانش کی نظر میں سراپائے قابلیت ہے. اکثر نسخوں میں شعر درج اس کی رکاقت بھی اس کے الحاق کرنے کی تائید کرتی ہے. جملہ نا خوش از مجاعت خوش شدست جملہ خوش حاب مجاعت باردست, تمام ناگوار کانے بھوک سے گوار ہو گئے, تمام خوشگوار کانے بھوک کے بغیر رد کیے گئے. یعنی مطلب ہے کہ بھوک ہوتا ہے تو کھانا بھی فائدہ دیتا ہے, بھوک نہ ہو تو کھانا بھی فائدہ نہیں دیتا, وہ بیماری بن جاتی. دفتر پنجم حصہ دو میں قید نمبر 131 تمثیلی در صبر و قناعت, صبر و قناعت کی مثال. آیا کیمی خوردنانے فقرا گفت سائل چوبی دین داری شرح, ایک شخص جو کی روٹی کھا رہا تھا, کسی پوچھنے والے نے کہا تم کو اس کا شوق کیوں ہے. گفتجو اصبر چوں دوتا شود نان جو در پیش من حلوہ شود, وہ بولے جب کہ صبر کرتے کرتے بھوک دگنی ہو جائے تو میرے لیے جو کی روٹی حلوہ بن جاتی. یہ اس پر ایک حکایت سنیں, اصلی حکایت. ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین تھے, ان کے ایک دوست پرانے آئے خیال میں کہ اب تو میرا دوست امیر المومنین ہو گیا ہے تو وہاں اچھے خاصے کھانے مل جائیں گے. تو آئے حضرت امیر المومنین صاحب فیصلوں میں مصروف ہے اور یہ انتظار میں کب فارغ ہوں گے. حضرت کو بھی اس کا ظاہر اندازہ ہو گیا, ظاہر بہت زیادہ ادراک والے حضرات میں سے. تو ان نے اپنا وقفہ ذرا لمبا کر دیا, نماز پڑھی, پھر اس کے بعد بھی کام ہوتا رہا. یعنی آج کل گویا کہ عصر کے لگ بھگ اس کو آواز دی, بھیا وہ کھانا کھاتے. تو کھانے پہ جیسے نہیں ہوتا نا, مطلب نمک مرچ اس قسم کی چیز, تو وہ مطلب آ گیا اور خشک روٹی. ہاں جی, تو وہ مطلب جو ہے نا وہ لائے گی. تو انہوں نے اس کو پیش کیا تو انہوں نے بڑے مزے سے کہا کہ وہ بھوک تو لگی تھی, وہ بہت زبردست. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ دو دریا, بیت ہیں, ایک دریا سندھ اور ایک دریا کابل ہے. تو دریا سندھ کی طرف جو جاتے ہیں نا, تو دریا سندھ کا پانی بہت ہاضم ہے, مطلب اس وقت, اس کے بعد تو مل جاتے ہیں نا دریا کابل کے ساتھ, پھر نہیں. جب تک یہ آزاد دریا سندھی بنتا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت اس کا پانی بہت ٹھنڈا, بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, گرمیوں میں بھی اس میں کڑا نہیں ہو سکتا. ہاں جی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بہت ہاضم ہوتا ہے, تو وہ پانی پی کر اتنے بھوک لگ جاتی کہ وہ ہم ادھر پیاز اور خشک روٹی وہ ساتھ لے گئے ہوتے تو وہ کھاتے تو بالکل واقعی حلوہ لگتا, اتنا مزیدار مطلب محسوس ہوتی. تو حضرت نے ان کو پوچھا کہ کیا کیسے پایا؟ نے کہا حضرت اس کا تو بڑا مزہ ہے. فرمایا یہ مزے آپ روز کر سکتے ہو, یہ مزے آپ روز کر سکتے ہو, یعنی آپ ذرا تھوڑا سا وقت لے کے کھایا کرو, مطلب یہ کہ زیادہ نہ کھاؤ, تو روزانہ آپ کا جو آپ کے لیے ہر کھانا مزیدار ہوگا. تو بات صحیح ہے کہ انسان اگر حرص نہ کرے, ہاں جی, تو پھر یہ جو کم چیزیں ہیں یہ بھی مزیدار ہو جائے. بس تو آنم کی ہما حلوہ خرم چوکنم صبر صبورم لا جرم. سبحان اللہ. بس یہ بات میرے اختیار میں کہ جب میں صبر کروں تو ہمیشہ حلوہ کھاؤں, اس لیے میں صابر ہوں. ان ہمیشہ حلوہ کھانا اچھے اچھے مالداروں کو بھی میسر نہیں, مگر اس تنگ دستی افلاس میں بھی ہمیشہ حلوہ اڑاتا ہوں, جس کی ترکیب جب خوب بھوک لگتی تو کھاتا ہوں, بس پھر تو جو کی روٹی بھی حلوہ بن جاتی. خود نباش جو ہر کس را زبوں کا الفظار است زیاد ازابروں. بھوک اعلیٰ ریاضت ہے کہ ہر شخص کی اقابو میں آنے والے نہیں, کیونکہ دنیا لذیذ چیز چرنے چگنے کا مقام ہے اور انداز سے زیادہ وسیع اور سے بچنے اور بھوکے رہنا آسان نہیں. جو غمر مر خاصان حق را دادا اند تاشم اند جو شیر زور مند. بھوک کی فضیل صرف اللہ کے خاص بندوں کو عطا کی گئی تاکہ وہ بھوک کے بدولت قوت روحانی سے طاقتور شیر بن جائے. جو ہر جلف گدارا کہ دہن چون الف کم نیست پیش اونہن. بھوک کی فضیلت ہر کمینے بکاری کو کب دی جاتی ہے؟ جب دنیا میں لذائذ گاس کی کمی نہیں ہے, اس لیے گاس اس کے آگے رکھ دی جاتی ہے, یعنی اس کے لیے حلوہ بتایا بھوک کے لیے, اور یہ جو لذائذ اس کے لیے گاس کا لفظ بتایا. کہ بخور ہم تو بدی ارزانیے تو نہ مرغا مرغتا مرغنانیے. اسے کہا جاتا ہے اے حیوان سیرت کے لیے گاس, چر تو اس لائق ہے, تو دریا معرفت کا پرندہ نہیں, روٹی کھانے والا پرندہ ہے. نبوت اندر سر تیرا جز فکر نہ نائد اندر خاطرت جز ذکر آن. تیرے دماغ میں سوائے روٹی کے فکر کے اور کچھ متصور نہیں ہوتا, تیرے دل میں سوائے اس کے ذکر کے اور کچھ نہیں آتا. بعد چندی سال حاصل چیز تت جو گے مردر بے بود عزیز چیز تس. اتنے برسوں کے بعد شکم پور سے تجھے کیا ملا سوائے اس کے گالیا اور حق دیا. تیرے اس حرص تعام کی زندگی سے موت کی لذت چکا دینے والی بھوک اچھی ہے. دفتر پنجم حصہ دوم حکایت نمبر 132 حکایت مریدے کہ شیخ اظہر سے او آگاہ شد وہ نصیحت کر. ایک مرید کے اگر جس کا شیخ کی حرص سے آگاہ ہو گیا, جس کا شیخ اس کی حیرت سے آگاہ ہو اسے نصیحت کی. شیخ میں شد با مریدے بے درنگ سوئی شعر نا در انجا بود تنگ. ایک شیخ اپنے ایک مرید کے ساتھ بلاتا کو ایک شعر کی طرف جا رہا تھا جہاں روٹی بہت گراں اور کم یاب تھی. روٹی کی گرانی کات کے سبب سے ہوگی اس نوا میں جنگ چڑھ جانے کی وجہ سے. ترسے جو اوقات در جانی مرید ہر دمے می گشت از غفلت مزید. مرید کی جان میں توکل سے غافل ہونے کی وجہ سے ہر لمحے بھوک اور گرانی کا خوف بڑھ رہا تھا. شیخ واقف بود و آگاہ ضمیر گفت و اورا چند باشی در ظہیر. شیخ سال سے واقف اس کے ضمیر سے آگاہ تھا, اسے کہنے لگے ارے تو کب تک اس پہ جتام میں رہے گا. از برائے غصہ نان سوختی دید از صبر و توکل دوختی. تو روٹی کے فکر میں مرے جاتا ہے, صبر و توکل سے آنکھیں بند کر لی. تو نزا نازینا نازنیا عزیز کے ترا دارند بے جوز و مویز. تو کچھ فکر نہ کیونکہ تو خدا کے ان لاڈلے محبوب میں سے نہیں ہے جن کے حصے میں دولت جو آ چکی ہے, کہ تجھے بھی ان کی طرح لذات جسان میں جسمانی کے خروٹ اور کشمکش سے برطرف رکھے. جو غیر اس کے جان خاصان خداس کے زبونی ہم چتو کے جے گداس. وہ خزانے خدا کی روح کی غذا ہے اور تجھ سے نلائی بیکاری کتابیں کب ہے؟ باش فارغ تو ازاں ہانی سے تی کاندری مت بخت بینا باس خطر جمر تو ان حضرات میں سے نہیں کس لنگر خانے میں روٹی سے محروم کڑا رہے۔ کاسا برکاسا است خام و برخواہ مدام از برائے ایشکم خوارا انعام، انعام پیٹوں کے لیے کہ لوگوں کے لیے پیٹوں لوگ اس لنگر خانے میں پیالے پر پیالے اور خوان پر خوان حاضر ہے۔ چوب امیری می دعوت نا پیش بیش کائیں زمین بے نوائے کشت خیش تو بمردی ماند نا برخیز گیر اے بگشتا خوش را اندر زہیر، بلکہ جب تو مرے گا تو ابھی روٹی تیرے جنازے کے آگے آگے دوڑی جائے اور لوگ تجھ سے کہیں گے اے تہی دست کے خوف سے خودکشی کرنے والے تو مر گیا، روٹی پیچھے رہ گئی، اے بے نوائی کی پریشانی میں خودکشی کرنے والے کھڑا ہو جاؤ اور روٹی لے لے۔ یعنی ہر زندہ مخلوق ضرور رزق پاتی ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس قبر تک اس روٹی سے آ جاتی ہے، شاید اس میں توشہ کے طعام کی طرف اشارہ ہو جو اہل بدعت نے جنازہ کے ساتھ قبرستان میں لے جانا مقرر رکھا ہے، جس کا شرع میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ حدیث میں قبرستان کے اندر کانا ممنوع ہے، اور یہاں یار کے ادھر میت سے پرت خاک ہو اور دنیا کی بے سبادی کے برت نقش سامنے ہے، ادھر یار لوگ قبر کے گرد بیٹھے نان و حلوہ مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، ہاں مردہ جائے جہنم میں ان کو حلوے مارنے کی پڑی۔ یہ ہوگا کسی جگہ ایسا ہوگا، یہ تو ہے میرے خیال میں کچھ جگہوں پر، مطلب کچھ چیزیں لائی جاتی ہیں۔ برسرے ہر لقمہ بنوشتا آیا کس فلاں ابن الفلاں ابن الفلاں، ارے ہر لقمہ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ فلاں کے لیے، جو فلاں کے لیے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ہی توکل کن ملرزا پاؤ دست رزق تو بر تو عزتو عاشق ترست، خبردار توکل کر، خوف کے مارے ہاتھ پاؤں کو لرزا نہ کر، تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے۔ عاشق استو می زند او مول مول پوز بے صبری تو داند اے فضول، وہ خود تجھ پر عاشق ہو تجھے ٹیر ٹیر کے آواز دے رہے کیونکہ فضول آدمی ہو تیرے بے صبری کو جانتا ہے۔ گر تو را صبر بو دے رزق آمدے کوئی شرا چوں عاشقا بر تو زدے، اگر تجھ کو صبر ہو تو بری ذکر کہیں نہیں گیا تھا، بلکہ آ کر عاشق کی طرح آپ کو اپنے آپ کو تجھ پر گرا دیتا۔ ای تپو لرزا جو خوفی جو چیز در توکل سیر میں تانی دزیست، پھر اس بھوک کی وجہ سے خوف سے تپو لرزا تجھ کو کیوں عارض ہے؟ توکل میں سیر رہ کر زندگی بسر کر سکے، یعنی یہاں توکل سے مراد ہی نہیں کہ آدمی قصب معاش کی کوئی تدبیر کرے اور ماہ توکل کے دعوے میں بیکار فارغ رہ کر اس کے لیے روب آسمان بیٹھے، بلکہ اس واز و نصیحت سے مقصد یہ تھا کہ رزق کے فکر میں گلنو بے چین ہونا چاہیے، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ بھروسہ طلب رزق اور صحیح کسب کی منافی نہیں، بلکہ مطلب یہ کہ رزق کے اسباب بھی اختیار کر اور ان اسباب کے منجر بخیر ہونے کی توقع خدا سے رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ جو کوشش کر رہا ہوں اس سے خاطر خواہ نتیجہ حاصل کرنا میرے اختیار میں، مولانا کا مسئلہ اس مسئلے میں ہر جگہ ہی رہا ہے، چنانچہ پہلے دفتر میں فرما چکے، گر توکل می کنی درکار کن کسب کن بس تک بر جبار کن، آگے حریص مگر غیر متوکل آدمی کو ایک بیل سے تشبیہ دے تو ایک تفصیل پہ ارشاد فرما دے۔ اصل میں واقعی انسان بعض دفعہ کچھ زیادہ ہی سوچنا شروع کر لیتا ہے اس کے بارے میں، مطلب یہ کہ اگر ایک انسان اسباب کو اختیار کر لے اللہ پاک کی رضا کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، پھر اللہ جو دے اس پر شکر کرے، اور اگر کچھ مسئلہ ہے تو اس پر صبر کرے، بس یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ایک انسان وہ کہتے ہیں نہیں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں نہ ہو جائے، پھر ڈھونڈتے رہو۔ ہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ریٹائر ہونے سے پہلے بیمار ہو گئے تھے، تو ساتھیوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں نا تو کم از کم میرے ہر بچے کے لیے ایک پلاٹ ہو، یعنی میں اتنا یعنی کماؤں کہ میں ہر بچے کے لیے ایک پلاٹ خرید سکوں۔ اب یہ مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں، جو جن کی نصیب میں ہوتا ہے اور جن کو اللہ پاک دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ذرائع پیدا فرما دیتے ہیں، تو کیا سب کے لیے باپو نہیں چھوڑا ہے؟ یہ تو مطلب یہی بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے لگتا ہے، اور کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ ان کے پاس بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے 12 بیٹے تھے ان کے، تو انہوں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت کچھ تو ان کے لیے چھوڑتے، پر میں دو صورتیں ہیں، یا یہ اللہ والے ہوں گے تو اللہ ان کے لیے کافی، اور یا اللہ کے دشمن ہوں گے تو میں ان کے لیے پھر کیوں چھوڑوں. ہاں جی، اور وہ جو حشام تھا، حشام بن عبد الملک، اس نے اپنے اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں تاریخ دان کہ حضرت عمر بن عبد الرحمن کے 12 کے 12 بیٹے گورنر تھے. ہاں جی، اور حشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو لوگوں نے بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر ہے، مطلب یہ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نرم و نازک رہ جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں کر سکتے، نتیجتاً جو کچھ ہوتے وہ اڑا دیتے ہیں، عیش پرستی ہوتی ہے، خود نہیں کمایا ہوتا، اڑا دیتے ہیں سب کچھ، پھر اس طرح ہی اللہ تعالیٰ رہ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو باہمت ہوتے ہیں، مطلب جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں سیلف میڈ، وہ بہت کچھ کما جاتے ہیں. خیر میں کافی ہے کیونکہ ابھی اذان ہونے والی ہے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله 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 الله. الله اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا خير معمول وكرم رسول الله ما لم تمنع جات المقبول من قربات عند الله والصلاه الرسول فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسلك بما سنقول من السؤال من القبول. اللهم لك صلاتي ونسك محيا مماتي واليك مآبي واليك مآلك رب تراسي. اللهم اني اسالك من خير ما تجيب بالرياح. اللهم اجلني واعظم شكرك مكسر ذكرك واتبع نصيحتك وافز وصيتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا اذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك افضل الاشياء عندي وقت اني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادك. اللهم اني اسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم اني اسالك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى القاك واسدني بتقواك ولا تشكيني بمعصيتك. اللهم لمت بي في تيسير كل يسير فان تيسير كل يسير عليك يسير واسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اعف عني فانك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى لا تين تسكين القلب بظروف الدم من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والراس جمرا. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها. انت ترحمني فارحمني برحمه تغنيني من رحمه من سواك. اللهم اني اسالك من فجات الخير واعوذ بك من فجات الشر. اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام. اسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تستجيب لنا دعوتنا وان تغطينا رغبتنا وان تغنينا عمنا انيت وانا من خلقك. اللهم اخر لي واختر لي. اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لو حب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما اجلت. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم احيني مسكينا وامتني في مسكينا فاشرني في زمره المساكين. اللهم اجلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بقلبي وتجمع بأمري وتلم بأشاسي وتسلو بديني وتقضي بأديني وتحفظ بغائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رأيي وضعف عنه أمري ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وعدت وهدم من خلقك أو خير أنت موتي هدم من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور يا كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم بذل الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمر يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود المفين بالعود إنك رحيم ودود إن وإنك تفعل ما تريد. اللهم جلنا هادينا مهتدين غير الضالين ولا مدلنا سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة وهذا الجهد وليك التكلان. اللهم لا تكني لا نفسي طرفة عين ولا تنزي مني فسالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا بربي بي ذكر تبدعنا ولا لك شركاء يقزون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجو إليه ونظرك ولا آنك من خلقنا ولا آنك على خلقنا أهدا فنشرك فيك تبارك وتعليت فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها ولك ممات وحياه إن أحيتها إن أحيتها فاحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين وإن أمت فاغفر الله وارحمها. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان لا يدرك زمان لا يتب فيه العليم ولا يستحي فيه من الحليم قلوبهم قلوب العالجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عند آدم لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما من أزيته وشتمته وجلدته ولعنته فجل الله صلاة وزكاة قربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أمل ومن شر ما أنتخذ بناسته وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشرك وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجر إلى مسلم أو اكتسب خطيئتنا وذنبا لا تغفر ومن زيق المقام يوم القيامة. وتقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد واسم محمد مصطفى ومحمد علي ومحمد شفي وعبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال وسيد الإشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنزيم الحق وسيد وفي حق وجميل رحمة الله عليهم وفي حق وجميل المتعلقين وفي حق أبائهم وأمهاتهم جميع المؤمنين والمؤمنات. صلى الله تعالى سيد الكائنات فكر المخلوقات صلاة تسبق الغايات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.